أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے. تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے, اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے, اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ. کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے, اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے, اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا, اور سائل کو جھڑک مت دینا, اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا.
سامعین, ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ زحا کی تلاوت سماعت فرمائی. قاری تھے کریم منصوری. سامعین, ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. سامعین کی خدمت میں ہم بتاتے چلیں کہ آج سے فریکوینسیاں تبدیل ہو رہی ہیں, جس کے مطابق شارٹ ویب میں ہماری نشریات 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. سامعین, ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر سماعت فرمائیے گا اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں. پروگرام بزم دوستاں کے بعد پیش کیا جائے گا اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینہ صحافت. اس کے بعد فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام پیش کیا جائے گا آئیے فارسی سیکھیے. اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا منارہ نور. سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا تیسرا دن اسلام آباد میں سیکورٹی ہائی الرٹ. ڈی چوک پر رینجرز تعینات. ریڈ زون میں وسعت. ہندوستان میں ماہانہ من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی کی گفتگو. خلائی میدان میں ملک کی ترقی کا ذکر. سب کا ساتھ سب کا پریاس سلوگن کا اعادہ. ایران کے شہر شیراز میں روضہ شاہ چراغ پر دہشت گردانہ حملے پر ایران کے رد عمل کا سلسلہ جاری. عاملین اور پشت پردہ عوامل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. لاہور سے عمران خان کی قیادت میں روانہ ہونے والا پی ٹی آئی کا لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا آج تیسرا دن ہے. یہ مارچ ایسی حالت میں جاری ہے کہ عمران خان سنیچر کی رات مارچ چھوڑ کر لاہور چلے گئے تھے, جس کے بعد مختلف قیاس آرائیاں گردش کرنے لگی تھیں. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ عمران خان ایک اہم اجلاس میں شرکت کے لیے لاہور گئے ہیں, لیکن عمران خان نے بعد میں ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کر کے بتایا کہ پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا کہ رات کی تاریکی میں مارچ کو جاری نہیں رکھا جائے گا, اور چونکہ لاہور قریب تھا اس لیے وہ رات گزارنے کے لیے لاہور چلے گئے. مارچ پاکستانی وقت کے مطابق دن کے 11 بجے دوبارہ اسلام آباد کی جانب روانہ ہو گیا. دوسری جانب عمران خان کے لانگ مارچ کے پیش نظر پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ڈی چوک پر رینجرز کے اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے. رپورٹوں میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں سیکورٹی بڑھا دی گئی اور ریڈ زون کو پوری طرح سیل کر دیا گیا ہے. ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں ریڈ زون کا علاقہ اتاترک ایونیو سے فیصل ایونیو تک بڑھا دیا ہے, تاکہ اہم تنصیبات کو بھی ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رکھا جا سکے. اسی کے ساتھ ماراگلا روڈ اور سری نگر ہائی وے کو چھوڑ کر اسلام آباد میں داخل ہونے کے سبھی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم نے خلائی میدان میں اپنے ملک کی کامیابیوں کو دنیا کے لیے حیران کن قرار دیا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو آکاشوانی سے نشر ہونے والے اپنے ماہانہ من کی بات پروگرام میں خلائی میدان میں اپنے ملک کی کامیابیوں کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں ہندوستان کے خلائی سینٹر نے ایک ساتھ 36 سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر کے بقول ان کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ ہندوستان اب تک خلا میں کامیابی کے ساتھ درجنوں راکٹ روانہ کر چکا ہے. انہوں نے ہندوستان کی موجودہ ترقی میں نوجوانوں اور نجی شعبے کے کردار کو بنیادی اہمیت کا حامل قرار دیا. ہندوستان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پیش رفت و ترقی کے سفر میں ان کے ملک کی کامیابی سب کے ساتھ اور سب کے پریاس یعنی سب کی باہمی کوششوں سے ہی مل سکتی ہیں. قابل ذکر ہے کہ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا پرانا سلوگن ہے, جس میں اب انہوں نے سب کا پریاس بھی جوڑ دیا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اپنی تقریروں میں اکثر و بیشتر سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کا سلوگن دہراتے رہتے ہیں. وہ اپنے اس سلوگن کو ایسی حالت میں دہراتے رہتے ہیں کہ ہندوستان کے حزب اختلاف کی جماعتیں ان کی پارٹی پر سماج کو تقسیم کرنے اور صرف سرمایہ داروں اور کارپوریٹ طبقے کے فائدے میں کام کرنے کا الزام لگاتی ہیں. ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیب باف نے شیراز میں شاہ چراغ کے حرم میں انجام پانے والے دہشت گردانہ حملے کے بارے میں کہا ہے کہ اس وحشیانہ جرم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دشمن ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیب باف نے اتوار کے روز پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس کے آغاز میں شیراز میں شاہ چراغ کے روضے میں انجام پانے والے دہشت گردانہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے شہدا کے اہل خانہ اور پوری ایرانی قوم کو تعزیت پیش کی۔ محمد باقر قالیب باف نے کہا کہ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے، اس جرم کی جڑ کا پتہ لگا کر اس کے خلاف ٹھوس اقدامات عمل میں لائے جانے کی ضرورت ہے۔ ایران کے اسپیکر محمد باقر قالیب باف نے کہا کہ اس وحشیانہ جرم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دشمن ملک کو تقسیم کرنے کی سازش کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جرم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ دشمن ملک کی سلامتی کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دریاسنا ایران کے پارلیمنٹ کے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ نے اعلان کیا کہ اسلامی جمہوری ایران نے علاقے میں یورپ اور امریکہ کے تمام طویل المیاد سازشی منصوبوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ وحید جلال زادہ نے ایران کے قومی ریڈیو ٹی وی سے خصوصی گفتگو میں شیراز میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے اہل الاسباب کا تجزیہ کرتے ہوئے حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے روضہ اقدس میں اس دہشت گردانہ حملے میں ہونے والی شہادتوں پر رہبر انقلاب اسلامی، پوری ایرانی قوم و شہدا کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی تعلقات کے میدان میں بنیادی عامل میں تبدیل ہونا کوئی آسان کام نہیں، اور امریکہ علاقے میں ایران کے اثر انداز ہونے کا بارہا تجربہ کر چکا ہے۔ ایران کے پارلیمنٹ کے خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ اگر شیراز شہدائے شیراز اور دہشت گردی کے سانحے میں داغدار گھرانوں کو صرف ایک حادثے کی نظر سے دیکھا جائے تو اس واقعے کی مذمت اور اس سلسلے میں دوہرے معیار کا بخوبی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ دہشت گردی کے سلسلے میں یورپ اور امریکہ کے دوہرے معیار کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ جلال زادہ نے اسی طرح کہا کہ ایران ایک طویل بین الاقوامی عمل کے میدان میں ڈٹا ہوا ہے جس میں شیراز اور گزشتہ 40 برس کے دوران دشمنوں کی سازشوں سے مختلف علاقوں میں رونما ہونے والے مختلف قسم کے واقعات و حادثات کا ایران نے سامنا کیا ہے۔ واضح ہے کہ ایک تکفیری دہشت گرد نے گزشتہ ہفتے بدھ کے روز مقامی وقت کے مطابق شام 5:45 پر حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے روضے کے اندر زائرین اور نمازیوں پر اچانک فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 15 افراد شہید اور 30 دیگر زخمی ہو گئے۔ سعودی اتحاد نے یمن کے صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبہ الحدیدہ میں یمنی مسلح افواج کے آپریشنل روم نے اعلان کیا کہ سعودی اتحاد کے جاسوس طیاروں نے الحدیدہ میں الجبلیہ، مقبنہ اور ہیس کی فضا میں گشت زنی کی ہے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے ہمیشہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جاتی رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی کوششوں سے 2 بار جنگ بندی کی مدت میں توسیع بھی کی گئی اور اب دوسری بار کی مدت 2 اکتوبر کو ختم ہو گئی ہے۔ اس دوران سعودی اتحاد یمن کو مسلسل جارحیت کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس سے قبل یمن کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے کہا کہ یمنی فریق کا موقف یمنی قوم کے حق میں اور بالکل منطقی رہا ہے، اور جنگ بندی کی شکست کی وجہ خود سعودی اتحاد میں شامل جارے ممالک ہیں۔ انسانی حقوق کی یورپی سعودی تنظیم نے سعودی ولیعہد بن سلمان کی اعلان کردہ اصلاحات کو نمائشی اقدام قرار دیا ہے۔ انسانی حقوق کی یورپی سعودی تنظیم کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ بلا جواز گرفتاریوں سے لے کر انسانی حقوق کے کارکنوں کو دی جانے والی طویل المدت سزاؤں، غیر منصفانہ پھانسیوں، جبری بے دخلی اور شہری حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن سمیت بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حالیہ تبدیلیوں کو مثبت اور حتیٰ اصلاحات کا نام دیا جانا درست نہیں ہے۔ وکیلیکس کے جاری کردہ ایک بیان میں بھی آیا ہے کہ آل سعود حکومت اصلاح کے دعوے دار ہے، لیکن یہ وہی حکومت ہے جو لوگوں کو اظہار رائے کی وجہ سے گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیتی ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ سعودی حکومت پچھلے 5 برس سے جن اصلاحات کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے اس میں سر قلم کیے جانے کے احکامات میں 2 گنا اضافہ شامل ہے، اور سزائے موت کے 1000 سے زائد احکامات کم عمر کے بچوں کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں سعودی عرب کی سفیر ریما بیت بندر بن آل سعود نے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے ملک میں بقول ان کے حقیقی اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پچھلے 5 سال کے دوران انجام پانے والی اصلاحات پچھلے اسی سال میں دکھائی نہیں دیتی۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آج کا سعودی عرب بقول ان کے 5 سال پہلے والا سعودی عرب نہیں ہے۔ ویکیلیکس نے ان کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ سعودی سفیر کے انٹرویو میں اس حقیقت کی جانب کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی نمایاں شخصیات اس وقت جیلوں میں بند ہیں، انہیں ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں اور انہیں طرح طرح کی ایزائیں دی جاتی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی اصطلاح انتہائی مبہم اور غیر مانوس ہے۔ سعودی شہری خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس دیے جانے اور موسیقی کے پروگراموں میں شرکت کی اجازت دیے جانے کو ہی انسانی حقوق سمجھتے ہیں، اور سعودی ولی عہد بن سلمان نے بھی یہ آزادی دے رکھی ہے، حالانکہ سعودی شہری اب تک اپنے بنیادی ترین انسانی اور شہری حقوق سے بھی پوری طرح محروم ہیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقے زاہیہ میں اس ملک کے محکمہ جہاد کنسٹرکٹیو کی کوشش سے منعقدہ دستکاری اور زرعی پیداواری نمائش لبنانی عوام کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اس نمائش میں لبنان کے مختلف علاقوں کے لوگ مناسب قیمتوں پر اپنی دستکاری مصنوعات پیش کر رہے ہیں۔ اس نمائش میں ایسی اشیاء بھی مناسب قیمت پر فراہم کی جا رہی ہیں کہ جن کے بدولت مہنگائی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ 2007 سے ہر سال اس نمائش کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، تاہم کورونا وبا کی بنا پر 2 برسوں سے اس نمائش کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا، اور اس سال نئی رونق کے ساتھ اس نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اس نمائش کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں مختلف شعبوں میں اس قسم کے نمائشوں کے انعقاد کو کارآمد قرار دیتے ہوئے اس نمائش کے منتظمین کی قدردانی کی اور لبنان کو ایک صنعتی اور زرعی پیداوار کے ملک میں تبدیل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ حکومت برطانیہ عراق میں سرطان کے پھیلاؤ میں برٹش پیٹرولیم کے کردار کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیزدید ویس نامی ویب سائٹ نے اس خبر کے انکشاف پر تو لکھا ہے کہ برٹش پیٹرولیم کی سرگرمیاں عراق میں کینسر کے پھیلاؤ کی اہم وجہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق برٹش پیٹرولیم کے کارخانوں اور آئل فیلڈ کے قریب کام کرنے والے عراقی شہریوں کے خون کے سرطان میں مبتلا ہونے کے خطرات کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں عراقی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے بتایا گیا کہ صوبہ بصرہ کے نواحی علاقوں میں کینسر پھیلانے والی آلودگی خطرے کے نشان سے کئی گنا زیادہ پائی گئی ہے۔ جنوبی عراق کے وہ علاقے جہاں برٹش پیٹرولیم کام کر رہی ہے فضائی آلودگی اور انسانی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کی ترجیحی فہرست میں شامل ہیں۔ واضح ہے کہ برطانوی حکومت اور اس ملک کے ذرائع ابلاغ تجارتی مفادات کی خاطر عراق میں کینسر کے پھیلاؤ میں برٹش پیٹرولیم کے کردار کو چھپانے اور متعلقہ خبروں کے اشاعت سے گریز کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، گزشتہ روز ہم نے ایران میں رونما ہونے والے بلوؤں اور احتجاجات اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے صوبہ فارس کے صدر مقام شیراز میں حضرت شاہ چراغ کے مزار پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی تناظر میں گفتگو کی تھی، اور ہم نے اپنے سامعین سے کہا تھا کہ اس پورے مثلا سلسلے میں واقعات میں میڈیا کا کیا کردار رہا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ ایران مخالف میڈیا نے نہایت منفی کردار ادا کیا ہے، اور ویسے تو پورے سال ایران مخالف میڈیا کہ جو امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب کی مالی معاونت سے اپنی یک طرفہ منفی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ میڈیا یا ذرائع جو ہیں بھاری بھرکم سرمایہ کاری کے باوجود ابھی تک ایرانی عوام کے عزم و ارادے کو متزلزل نہیں کر پائے ہیں، جبکہ یہ ایسے میں ہے کہ ایران مخالف میڈیا گزشتہ 40 برسوں سے اپنی کسی بھی ناپاک سازش میں کامیاب نہیں ہو پایا ہے، اور اب تو بعض ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو منافقین کا گروہ تھا ان کے افراد کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے سوشل میڈیا پر بھی جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے اذہان کو منحرف کیا جاتا رہا ہے۔ ان واقعات میں کہ جو بری طریقے سے ناکام ہوئے ایران میں، میڈیا اپنی بھرپور کوشش کرتا رہا لیکن ان کو کوئی جواب نہ مل پایا، کیا وجہ تھی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو میڈیا اور ذرائع ابلاغ کا جو حقیقی تصور ہے وہ واضح ہونا چاہیے، پھر ہم اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس وقت جو سیونی میڈیا یا سامراجی میڈیا یا امریکہ، برطانیہ اور سعودی میڈیا جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان معیارات کے مطابق کر رہے ہیں، یا انہوں نے اس میڈیا کو ایک ہتھکنڈے کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ دیکھیں، میڈیا کے بارے میں بہت ساری ڈیفینیشن ہیں، لیکن جو سادہ ترین ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا ایک معاشرے کا عکاس ہوتا ہے، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو منتقل کرتا ہے بغیر کسی اضافے اور بغیر کسی اپنی خواہش اور امید کے۔ جو وہاں پہ ہو، چونکہ آئینہ، آپ جو مثال دی جاتی ہے تو آئینہ وہی دکھاتا ہے جو عملاً وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ اس آئینے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، جو اس کے سامنے ہوگا وہی اس کو ریفلیکٹ کرے گا، وہی اس کو پیش کرے گا، منعکس کرے گا۔ ایک اور جو میڈیا کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے مسائل اور حکمرانوں کے درمیان ایک برج کا رول بھی پلے کرتا ہے، کہ اس چیز کو حکمرانوں تک خالص انداز سے پہنچاتا ہے، ان مطالبات کو، ان خواہشات کو کہ جو عوام کے اندر ہوتے ہیں اور پبلک کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ ان کو منتقل کرتا ہے تاکہ اس کی روشنی میں ان مطالبات کو پورا کیا جائے یا ان کی مشکلات اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ عمومی اس کو میڈیا کا جو رول ہے وہ اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ میڈیا کو کبھی ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا، یہ اسی طرح کے منفی پہلو ہیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی تیز دھار کا آلہ، چاقو، چھری، آپ چاہیں تو اس سے پیاز بھی کاٹ سکتے ہیں، سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں، کیک بھی کاٹ سکتے ہیں، اور اسی چاقو اور چھری سے آپ کسی کا پیٹ بھی چاک کر سکتے ہیں۔ بظاہر وہ ایک چیز ہے، ایک آلہ ہے، لیکن اس کے استعمال پہ مبنی ہے کہ اس کو استعمال کرنے والا ذہن کیا کرتا ہے۔ اس وقت جو میڈیا کی صورتحال ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، سب کی مثال اس تیز دھار چاقو اور چھری کی طرح ہو گئی ہے کہ جس کو مثبت انداز سے استعمال کریں تو اس کے بڑے فوائد ہیں، اور اگر اس کو منفی انداز میں استعمال کریں تو اس کے نقصانات کا ازالہ بھی اتنا آسان نہیں رہا۔ اب آتے ہیں کہ اس دور میں، آپ نے ماضی کی بات کی، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا کو ایک ہتھیار کے طور پہ سامراجی طاقتوں نے استعمال کیا ہے۔ حتیٰ اگر آپ ماضی میں جس کو سائیکالوجیکل وار کہتے تھے، نفسیاتی جنگ کے اندر، تو اس جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ میڈیا ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کو بعد میں ترقی پاتے پاتے جو ہے وہ اس کو ایک سافٹ وار کا نام دیا گیا۔ سافٹ وار کے اندر بھی میڈیا کا جو رول ہے وہ سب سے بنیادی اور جسے آپ کی رول کہتے ہیں۔ اس سافٹ وار کے عنوان سے، یا جو آج کل کے دور میں ایک نئی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، البتہ یہ ماضی میں تھی لیکن اس کو اس انداز سے منظم کر کے نہیں پیش کیا گیا تھا، وہ ہائبرڈ وار ہے، ایک جنگ ترکیبی کی اصطلاح کہ جس کے اندر مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک حملہ کیا جاتا ہے، ایک پلان کیا جاتا ہے۔ تو اس ہائبرڈ وار میں بھی، جیسے سافٹ وار میں ایک بہت بڑا رول ہے، جیسے نفسیاتی جنگ میں میڈیا کا رول ہے، اسی طرح ہائبرڈ وار میں بھی میڈیا کا بڑا رول ہے۔ اس رول کو اس وقت بالخصوص اور ماضی میں بالعموم سامراجی طاقتوں نے، امریکہ، اسرائیل اور ان کی ایجنسیوں نے، برطانیہ بھی اس میں پیش تھا، اور ابھی تازہ ترین صورتحال میں سعودی عرب کا کردار بہت نمایاں رہا ہے کہ اس نے بھی اس ہتھکنڈے یا اس ہتھیار کے ذریعے اسلامی جمہوری نظام کو، اس ایران کی حکومت کو اور ایرانی عوام کے نظریات کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اور اس میں باقاعدہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ باقاعدہ تھنک ٹینکس موجود تھے جنہوں نے پلان کیا، البتہ اس کے لیے پلیٹ فارم پہلے سے تیار کیے گئے تھے، یعنی کسی ملک کے اندر کسی دوسری زبان میں اتنی بڑی تعداد میں پرائیویٹ چینل نہیں ہیں جتنے فارسی میں.
ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کو جو ایک طریقے سے فوجی مثلا دھمکیاں گزشتہ 40 سال سے دی جا رہی تھیں اور ہر میدان میں دھمکی دینے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب انہوں نے اپنی جنگ کا رخ جو ہے وہ اس سے موڑ کر میڈیا کی طرف جو منتقل کر دیا؟
جی جی, میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہائبرڈ وار ہے نا, اس میں اب ماضی میں اگر توپ استعمال ہوتی تھی, طیارے استعمال ہوتے تھے, ایٹم بم استعمال ہوتا تھا, آج وہی کام جو ہے وہ میڈیا سے لیا جا رہا ہے. آج باقاعدہ جیسے توپ خانے کے ذریعے سے, توپ کے ذریعے سے فائر کیا جاتا ہے اور مختلف علاقوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور وہاں پہ تباہی پھیلائی جاتی ہے. آج وہی کام کہیں پہ بی بی سی وہ کام کر رہی ہے, بی بی سی نے اپنے آفس میں ایک توپ, جسے ہم میڈیا توپ کہیں, ایک میڈیا کی توپ رکھی ہوئی ہے, وہاں سے وہ فائر کرتا ہے اور تہران کو اٹیک کرتا ہے. تہران کے اندر ہونے والے مختلف اقدامات کو اپنے انداز سے مینج کر کے, کک کر کے, اپنے انداز سے اس کو اینگلنگ دے کے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. دنیا کے سامنے میں نے جو عرض کیا نا کہ یہ کسی ملک میں, آپ کسی ملک کی مثال لے لیں کہ کسی ملک کے خلاف اس زبان میں, اب دیکھیں فرض کریں عراق کی ہم مثال دیتے ہیں, پاکستان کی مثال دیتے ہیں, ہندوستان کی مثال دیتے ہیں, کیا کسی ان ملکوں میں سے کسی ملک کے خلاف اس کی زبان میں بیسیوں چینل باہر سے اس کی مخالفت میں چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے. یعنی سخت ترین دشمنیوں کے باوجود پاکستان اور انڈیا ہمیشہ آپس میں متحارب ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ میڈیا کے اندر, اردو زبان کے اندر آپ کو نہیں ملے گی,
لیکن فارسی زبان,
لیکن فارسی زبان کے اندر. یعنی ایک ملک کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس کے مراکز کہاں کہاں پہ ہیں, کوئی وہ لندن سے آپریٹ ہو رہا ہے. ابھی آپ نے ایک منافقین خلق کی بات کی, ایم کیو, ایم کیو کا اس وقت پورا سینٹر البانیا میں ہے. البانیا کے اندر یہ تصاویر آ چکی ہیں, یعنی یہ کوئی خفیہ نہیں ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں شفٹ وائز لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے مسلسل 24 گھنٹے ایران کے خلاف وہاں سے پروپوگنڈا کیا جاتا ہے. تو جب صورتحال, یعنی یہ اب توپ خانہ ہے, یعنی یہ اب ایک لحاظ سے وہ جیٹ طیارے ہیں کہ جو البانیا سے اڑتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے, جو برطانیہ سے اڑتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے.
لیکن ڈاکٹر صاحب جو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے اتنا سرمایہ لگانے کے باوجود, اس میں تو ایرانی عوام کے عزم و ارادے کی تعریف کرنی چاہیے.
یہ تو ایک طرف کی بات ہے نا, اس طرف یہ ہے کہ یہ کتنے مستقل مزاجی سے ان چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں اور اس کے جو منفی عوامل ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ نہ ہوتا, اگر نظریہ اتنا پختہ نہ ہوتا, اگر قیادت اتنی مخلص نہ ہوتی, اگر نظام اپنے عوام سے مخلص نہ ہوتا, تو جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں, جس انداز سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ برین واشنگ کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے, تو یہ تو انقلاب کب کا جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں رخت سفر باندھ چکا ہوتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی, یعنی جو لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی ہے,
بالکل,
یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کا وار ناکام ہوتا ہے. جیسے بمباری کے بعد, حملوں کے بعد بالآخر لوگ زخمی ہوتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, تباہیاں ہوتی ہیں, بالکل اس سے بھی تباہی ہوتی ہے, ذہنی تباہیاں ہوتی ہیں, بچوں کے دماغ جو ہے نا وہ ڈسٹرب کیے جاتے ہیں, نوجوانوں کے اندر عجیب و غریب شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں, مذہبی لوگوں کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کی جاتی ہیں, پھر ٹائم لگتا ہے. یعنی بجائے آپ ایرانی قوم کو ترقی, پیش رفت اور آگے کی طرف لے جائیں, آپ دفاع میں آ جاتے ہیں اور اپنے دفاع میں آپ کا وقت صرف ہو جاتا ہے. یعنی اگر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف یہ 40-45 سال میں اگر اس انداز سے جو ہے وہ ہارڈ وار نہ ہوتی, سافٹ وار نہ ہوتی, نفسیاتی جنگ نہ ہوتی, تو آج یقیناً اسلامی جمہوریہ ایران اپنی ترقی و پیش رفت کے کسی بہت اعلیٰ ترین مقام پہ ہوتا. اب بھی انہوں نے تمام تر مشکلات, پابندیاں, پروپوگنڈا, تھریٹس, پھر بھی ترقی کی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ایران اس وقت کہاں پہ ہوتا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب آپ کی در کھلے مجھ پہ کئی آپ کے در کے سبب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی لقب دل نے لبیک کہا اب یقین مجھ کو ہوا اب یقین مجھ کو ہوا آپ سے شاہ امم مجھ کو مل رب مجھ کو ملوائے گا رب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سب نے پا مگر جاؤں گا کب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سنگ سے سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب آپ مکے سے چ
انبیاء کہنے لگے، انبیاء کہنے لگے، ہم نے دیکھی ہی نہیں ایسی معراج کی شب، یا نبی لقب ہو کرم شاہ عرب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، جھولی بھر سب کی حاجت سے سوا، سب کی حاجت سے سوا، جھولی بھرتی ہے صدا سب کی حاجت سے سوا، سب کی حاجت سے سوا، اور کھلتے ہی نہیں مانگنے والوں کے لب، یا نبی امی لقب ہو کرم شاہ عرب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، میرے لجیب پال کریم تیرا منگتا یہ علیم، تیرا منگتا یہ علیم، شہر طیبہ کی زمین چومنے آئے گا کب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہیں سب، یا نبی امی لقب۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آج 30 اکتوبر 2022 سے ہماری نئی فریکوینسیوں پر نشریات پیش کی جا رہی ہیں، اور ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی گئیں۔ اسی طریقے سے شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری رات کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی۔ اور سمعین، اب وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم میں، معاف کیجیے گا، آپ کے پسندیدہ پروگرام یادوں کے جھروکے کا۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 آبان، 4 ربیع ثانی اور 30 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار ربیع ثانی سن 173 ہجری قمری کو حضرت عبد العظیم حسنی علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ آپ کا شجر نسب کچھ پشتوں کے بعد نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ ایک متقی و پرہیزگار عالم تھے۔ حضرت عبد العظیم نے ائمہ طاہرین حضرت امام رضا، حضرت امام محمد تقی اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے براہ راست احادیث نقل کی ہیں اور حضرت امام نقی علیہ السلام کے حکم پر ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ نے ایران ہجرت اور تہران کے جنوب میں واقع رہ شہر میں سکونت اختیار کی تھی۔ ایک عرصے تک مکتب اہل بیت کی ترویج و اشاعت کے بعد حضرت عبد العظیم حسنی علیہ السلام سن 250 ہجری قمری میں شوال کے مہینے میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ آپ کا مرقد مقدس رے شہر میں ہے جہاں بڑی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ چار ربیع ثانی سن 513 ہجری قمری کو فقیہ، محدث اور ماہر لسانیات ابو بکر محمد امباری بغداد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی دینی علوم حاصل کرنے شروع کیے۔ فقہ اور لغت کی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی، پھر مختلف علوم میں مہارت کے بعد تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور بہت سے افراد نے ان سے کسب فیض کیا۔ وہ بہت ہی ممتاز فقیہ تھے اور نحو میں ان کو جو مہارت حاصل تھی وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ ابن امباری نے متعدد کتابیں تحریر کیں۔ چار ربیع ثانی سن 1312 ہجری قمری کو ہندوستان کے مشہور عالم دین سید علی محمد بن سلطان العلماء نے 52 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ تاج العلماء کے لقب سے معروف تھے۔ تاج العلماء ایک فقیہ اور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم، متکلم اور محدث بھی تھے۔ اسی طرح وہ دوسرے ادیان کی بھی وسیع معلومات رکھتے تھے۔ تاج العلماء نے متعدد کتابیں لکھی ہیں جن میں احسن القصص جو سورہ یوسف کی تفسیر ہے اور گوہر شب چراغ جو فضیلت نماز سے متعلق ہے معروف ہیں۔ تیس اکتوبر سن 1909 عیسوی کو ہندوستان کے معروف سائنسداں اور ایٹمک انرجی کمیشن کے پہلے چیئرمین ڈاکٹر ہومی جہانگیر بھابھا پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے آبائی شہر بمبئی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور گریجویشن کرنے کے بعد وہ کیمبرج یونیورسٹی چلے گئے، جہاں سے سن 1934 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد جہانگیر بھابھا نے ہندوستان کا ایٹمک انرجی کمیشن قائم کیا اور اس کے پہلے چیئرمین بنے۔ ڈاکٹر جہانگیر بھابھا کی 24 جنوری سن 1966 کو ایک فضائی حادثے میں موت ہو گئی۔ تیس اکتوبر سن 1910 عیسوی کو صلیب احمر یا ریڈ کراس سوسائٹی کے بانی ہینری ڈوننٹ کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1828 میں جنیوا میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے جنگ میں زخمی ہونے والے افراد کی مدد کے لیے، جن کے علاج کا امکان نہیں تھا، قدم اٹھایا اور ریڈ کراس سوسائٹی قائم کی۔ ہینری ڈونینٹ کو اس انسان دوستانہ کام کے سلے میں سن 1901 میں نوبل کا انعام برائے امن دیا گیا۔ آٹھ آبان سن 1359 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران ایک کم سن ایرانی جانباز محمد حسین فہمیدہ شہید ہوا۔ شہید فہمیدہ کی پیدائش سن 1346 ہجری شمسی میں مقدس شہر قم میں ہوئی تھی۔ حسین فہمیدہ نے مسلط کردہ جنگ کے اوائل میں ہی محاذ جنگ پر قدم رکھ دیا تھا۔ ابھی محاذ جنگ پر آئے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ عراق کی جار فوج کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے وہ اپنی کمر سے بم باندھ کر دشمن کے ٹینک کے نیچے لیٹ گیا اور دشمن کا ٹینک اڑانے کے ساتھ ساتھ خود بھی شہید ہو گیا۔ شہید فہمیدہ کا نام اس دلیرانہ کارنامے کی وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تیس اکتوبر سن 1991 عیسوی کو امریکہ کی کوشش سے اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں صہیونی حکومت اور مصر، اردن، شام، لبنان اور تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے درمیان صلح کی غرض سے نام نہاد مشرق وسطی امن کانفرنس کا آغاز ہوا۔ اس اجلاس میں اور دیگر اجلاسوں میں جو عربوں اور اسرائیل کے ساتھ ساز باز کے لیے ہوئے تھے، اسرائیل نے صلح کے عوض صلح پر زور دیا جبکہ عرب ممالک صلح کے عوض زمین پر زور دے رہے تھے اور مقبوضہ عرب سرزمینوں سے اسرائیل کے انخلا کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بالآخر اسرائیل واشنگٹن کی مدد سے عرب مذاکرات کاروں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا اور پی ایل او اور اردن نے علیحدہ طور پر غاصب اسرائیل کے ساتھ نام نہاد امن معاہدہ کر لیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ کبھی بھی اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا بلکہ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے اپنے مظالم میں اضافہ ہی کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ اس غاصب حکومت کے ساتھ حقیقی امن ممکن نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کا۔
رحمان رحیم، سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ سب کا اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ میں ناہید انوری، اور آج کے پروگرام میں بھی حسب معمول میرا ساتھ دے رہے ہیں میرے ساتھی
حسین تقوی۔
ہمارا بہت سلام قبول کیجئے سامعین۔ جی ہاں، ہمیشہ کی طرح دعاؤں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں خداوند متعال سے کہ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے خوش و خرم و شاد و آباد ہوں گے انشاءاللہ۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ بہرحال دعا جو ہے وہ انسان کے جب قلب سے نکلتی ہے تو وہ عرش تک جو ہے پہنچتی ہے، اور یہی چیز ہمیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ دعا کو کبھی بھی انسان فراموش نہ کرے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرے۔ ہم اپنے ہر پروگرام میں اس نقطے کی طرف وضاحت کرتے ہیں اور اس نقطے پر تاکید کرتے ہیں کہ حتمی طور پر انسان کو دعاؤں کے ذریعے سے اپنی تمام مرادیں اور آرزوؤں تک پہنچنا چاہیے۔ بہرحال ساتھ ہی ساتھ کوشش اور کام میں لگن، اسی طریقے سے حسن نیت، یہ وہ عوامل ہیں کہ جب یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں تو خداوند متعال ہر کام میں برکت ڈالتا ہے اور اس کے ذریعے سے راستے خود بخود جو ہے وہ کھل جاتے ہیں،
ہموار ہونے لگتے ہیں، اور بہت سی گرہیں جو ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں وہ خود بخود کھل جاتی ہیں۔ کیا معلوم ہماری یا آپ کی دعا کے وقت خداوند متعال آمین کہیں اور وہ ہماری ساری مشکلوں کو انشاءاللہ حل کر دیں۔
بالکل ایسا ہی ہے۔ اور باجی ایک تھوڑا سا، میں اگر وقت ہے تھوڑا سا آپ کے پاس،
تھوڑا سا زیادہ لمبا نہ کھینچیے گا
وہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ فقط بہت سے لوگ صرف دعا ہی کے لیے گھر میں نہ بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ مثلاً مجھے جو ہے نا وہ روزی رزق عطا فرمائے، بس جو ہے وہ میں نے اللہ سے دعا کر لی۔ اللہ کہتا ہے دعا کرو لیکن ساتھ ساتھ کوشش بھی کرو۔
کہتے ہیں نا تم میں حرکت ہوگی تو میری طرف سے برکت ہوگی،
بے شک ایسا ہی ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو انسان اپنی زندگیوں کے اندر ڈالے۔ اسی طریقے سے حصول علم ہے، مثلاً ایک طالب علم ہے وہ مثلاً ہاتھ کے دعا کے لیے بلند کرے، اللہ میاں مجھے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندہ خدا تم پڑھو تو صحیح کہ
میں تمہیں کامیابی دوں۔
یقینی طور پر بغیر پڑھے تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ آپ علم حاصل کیجئے، جدوجہد کیجئے اور دعا کیجئے ساتھ ہی ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جس وقت میں امتحان دے رہا ہوں میرا حضور ذہن رہے، اللہ تعالیٰ میں جو مثلا چیزیں یاد کر رہا ہوں
وہی چیزیں امتحان میں آئے،
وہی چیزیں امتحان میں مثلا چلے، یہ دعا بھی بری نہیں ہے،
کبھی کبھی
کبھی کبھی جو ہے نا وہ یہ بڑے مثلا دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں۔
اگر میں اپنا کہوں، میں جب چھوٹی تھی تو میں بھی یہ کام کیا کرتی تھی، جب پڑھنے بیٹھتی تھی تو کہتی تھی اللہ میاں جو سوالات اور جو جوابات میں پڑھ رہی تھی ان شاء اللہ یہی آئے انشاءاللہ امتحان میں۔ بہت دفعہ ایسا ہوا بھی۔
اور کبھی کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ٹیچر کہتی ہو کہ میں آج ٹیسٹ لوں گی تو اللہ میاں وہ فلاں ٹیچر مریض ہو جائے؟
نہیں، ایسی بدعائیں نہیں کیا کرتے تھے ہم کسی کے لیے، یہ بدعاؤں میں شمار ہوتا ہے۔ ہمیشہ نیک تمناؤں کے ساتھ اور اچھی دعاؤں کے لیے ہمیں اپنے ہاتھ بلند کرنے چاہیے۔
بے شک ایسا ہی ہے، اور یہ تھوڑا سا مزاح تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دعا ایک بڑا ہتھیار ہے، بڑا ایک اسلحہ ہے، یعنی کہ وہ اسلحہ کہ جو عرش تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، اور اس کا سہارا ضرور لینا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے ذکر خدا، محمد و آل محمد پر درود و سلام، یہ وہ عمل ہیں کہ جو انسان کو مثلاً اپنے ہدف سے نزدیک کر دیتے ہیں اور کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس میں اس سے زیادہ جی کچھ نہیں بولوں گا۔
جی ہاں، بس آپ یہیں سٹاپ کریں کہ میں پروگرام کا آگے بڑھاؤں، سامعین کو زیادہ انتظار نہ کروائیں۔ جی ہاں، سامعین کے خطوط و پیغامات شامل کرتے ہیں، اور یہ خط ارسال کیا ہے دوحہ قطر سے محترمہ بلقیس فاطمہ صاحبہ نے۔
جی بالکل،
لکھتی ہیں کہ جب بھی کچھ وقت ملتا ہے تو کوشش کرتی ہوں کہ ریڈیو تہران کے لیے خط تحریر کر دوں، لیکن میرے دوسرے بھی بہت سے کام ہوتے ہیں جن کو انجام دینے میں وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور پھر میں اپنے آپ سے کہتی ہوں چلو بعد میں ریڈیو تہران کے لیے خط لکھ دوں گی، لیکن آج میں نے پکا ارادہ کیا اور واٹس ایپ پر یہ مختصر خط تحریر کرنے بیٹھ گئی۔ اب کب تک یہ سلسلہ چلتا ہے معلوم نہیں، کیونکہ اگر کچھ تحریر کرتے وقت کوئی فون آ جائے یا کوئی کام درپیش آ جائے تو تحریر کا ردھم باقی نہیں رہتا۔ میں کہاں سے کہاں نکل گئی۔ پچھلے ہفتے بزم دوستاں پروگرام سن رہی تھی، بہت ہی اچھا لگا، اور بھائی حسین تقوی اور ناہید انوری نے نہایت ہی بہترین انداز میں سامعین کے خطوط کا جواب دیا۔ ریڈیو تہران کے نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی من پسند ہیں، سن کر اچھا لگتا ہے۔ شاید یہ میرا احساس ہو، لیکن جس سے بھی ریڈیو تہران کا ذکر ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ماہ محرم و سفر اور ماہ ربیع الاول میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام معلوماتی ہوتے ہیں، اور ان پروگراموں میں نوحوں، قصیدوں اور مرثیوں کو شامل کرنے سے سننے والے کے لیے اچھے احساسات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے دیگر پروگرام بھی سامعین پسند کرتے ہیں، سننے والوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے یہ خط تحریر کیا۔ اور اب چلتے ہیں جواب کے لیے ہمارے بھائی حسین کی طرف۔
آپ ہی دے دیجیے جواب اگر
نہیں، یہ ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے۔ ہم تو صرف پڑھتے ہیں، جواب آپ کے حصے کا ہے۔
چونکہ جو باتیں بہن بلقیس فاطمہ صاحب نے تحریر فرمائی ہیں دوحا قطر سے، ویسے میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے پروگراموں میں بھی عرض کیا تھا کہ ہماری دو تین بہنیں دوحا قطر میں ہیں کہ جو مستقل رابطے میں رہتی ہیں اور ریڈیو تہران کے پروگرام بڑے شوق سے سنتی ہیں۔
جی ہاں، اس سے پہلے بھی بلقیس فاطمہ صاحبہ نے کچھ لیٹرز بھیجوائے تھے جن کو ہم نے پروگرام میں شامل کیا، نام جانا پہچانا۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور جو وہاں پر ایک کمیونٹی ہے ہندوستان پاکستان کی شہریوں کی، ان میں مثلا جب یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ریڈیو تہران کے حوالے سے اصل ہمارا پیغام جو ہے وہ بہن عطرت فاطمہ صاحبہ نے جو ہے وہ متعارف کروایا، اور آہستہ آہستہ چند خواتین جو ہیں وہ پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران سنتی ہیں اور یہ خط بھی تحریر کرتی ہیں، اور اکثر بیشتر جو ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے خطوط کو پروگرام بزم دوستہ میں شامل کیا جائے، اور جب خط لکھتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ یقینی طور پر ہمارے پروگرام دلچسپی کے ساتھ لگن کے ساتھ سنتی ہیں۔ ویسے ایک چیز اور بھی میں بتاؤں آپ کو کہ جب کوئی باہر کسی دوسری کنٹری میں زندگی گزارتا ہے، کسی دوسرے ملک میں زندگی گزارتا ہے، اپنی زبان سے ایک محبت ہوتی ہے انسان کی جو اندرونی طور پر ہوتی ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ اس سے لگا رہے، اس سے رابطہ برقرار رہے،
جیسے ہم لگے ہوئے ہیں۔
آپ بھی خوب نکتے لگاتی ہیں۔
جی ہاں بالکل، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ہمارا جی بھی یہی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایران میں ہیں اور ہماری فارسی بھی بہت ابھی الحمدللہ رب العالمین ایوان ہے، لیکن جو کچھ بھی ہم جہاں کے پلے بڑے ہیں تو وہاں کی یادیں ہمیشہ تازہ رہتی ہیں، وہاں کی زبان ہم کبھی بھولنا بھی نہیں چاہتے۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور بہن بلقیس فاطمہ صاحبہ نے اپنے خط میں تحریر کیا کہ واقعاً لکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور کہا کہ بھی لکھنے بیٹھی ہوں پتا نہیں اب کیا ہو جائے، آخر میں کوئی گھنٹی بج جائے، یہ ہو جائے تو پورا رتم جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال در مجموعہ میں اگر اس خط کے جواب کی طرف آؤں تو میں یہ کہوں گا کہ محترمہ بلقیس فاطمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا کہ ریڈیو تہران کے پروگرام آپ نہایت شوق اور ذوق کے ساتھ سنتی ہیں، اور آپ کی بھی تعریف کی ہے ویسے،
بہت بہت شکریہ۔
اور جو ہے بزم دوستاں کے حوالے سے آپ نے اپنے جو ہے تاثرات کا اظہار کیا، بہت شکریہ آپ کا، اور ماہ محرم سفر ربیع الاول کے پروگرام آپ کو پسند آئے، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اگر ممکن ہو سکے تو آڈیو پیغام بھی آپ ہمیں ارسال کریں، اور ہم آپ کے آڈیو پیغام کو پروگرام بزم دوستاں میں لے کے جائیں گے۔ بہن عطرت فاطمہ صاحبہ نے کئی مرتبہ ہمیں آڈیو پیغامات ارسال کیے ہیں، ان کے آڈیو پیغامات کو ہم نے پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں آڈیو پیغام ارسال کریں گی۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ اتنا پیارا خط آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا۔
خیر، جیسی مصروفیات کے بارے میں انہوں نے تحریر کیا ہے تو یہ تو بات بالکل بات صحیح ہے ان کی، کیونکہ خواتین کی مصروفیات جو ہیں اگرچہ کہ وہ جاب بھی کرتی ہوں یا اس طرح کی جو ان کے انجمنیں ہوتی ہیں، ان کے گروپس ہوتے ہیں وہاں پہ بہت ایکٹیو ہوتی ہیں، تو ان کی مصروفیات دوگنا ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اس طرح کے کاموں کے لیے ٹائم نکلنا واقعی میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، پروگرام کا آگے بڑھانے سامعین ہمارا ساتھ دیجیے، کہیں نہ جائیں، وہیں ریڈیو کے پاس بیٹھے رہیں اور ہمارا پروگرام سنتے رہیں۔ جی ہاں، یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر میان والی سے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے سرگرم رکن اور عہدیدار ظریف خان صاحب نے، اور لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، کبھی کبھار سفر پر جانے یا مصروفیات کی وجہ سے پروگرام نہ سن سکوں تو الگ بات ہے، ویسے ہمیں یہاں جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں صبح کی نشریات ایف ایم ریڈیو کی مانند ہے، لیکن شام اور رات کی نشریات میں معمولی سا شور سنائی دیتا ہے، خبریں تبصرے اور دیگر پروگرام اچھے جا رہے ہیں، ماہ محرم و سفر اور ربیع الاول میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام بہت ہی معلوماتی اور دل کو سکون دینے والے پروگرام تھے، ہفتے وار پروگرام بھی معیاری اور معلوماتی ہوتے ہیں جن میں علاقائی حالات اور سماجی و ثقافتی موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر ریڈیو تہران کی اردو سروس اپنی روایتی نشریات کو باقی رکھے ہوئے ہے، جو بہت ہی مثبت اور قابل تعریف بات ہے۔ ویسے آپ کے پروگرام کو سن کر دل کو یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ کوئی ریڈیو اسٹیشن تو ہے جو اخلاقی دینی اقدار کے تحفظ میں پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔
جی جناب ظریف خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے خط لکھنے کی روایت کو برقرار رکھا ہے، اور وقتاً فوقتاً، یہ نہیں کہوں گا کہ ہر مہینے یا ہر ہفتے، لیکن وقتاً فوقتاً ریڈیو تہران کو یاد کرتے ہیں اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. ویسے یہ بات جو انہوں نے تحریر کی ہے اس کے سب معترف ہیں کہ میاں والی میں جب ہماری نشریات سنی جا رہی ہوتی ہیں تو کوئی مثلاً یہ مثلاً تمیز نہیں کر سکتا کہ یہ ایف ایم ریڈیو ہے یا یہ مثلاً تہران ریڈیو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی صاف اور شفاف آواز ہوتی ہے کہ تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں جو ہے وہ آواز سنائی دے رہی ہے. میں ہی نہیں بلکہ بہت سارے لسنرس پاکستان میں ایسے ہیں جو مختلف گوش و کنار میں جب ان سے اس حوالے سے ڈسکس ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ میاں والی اس حوالے سے منفرد ہے اور ریڈیو تہران کی نشریات جو ہے. بلکہ ایک ہمارے سامنے نے تو مزاح کے طور پر یہ بھی کہا تھا کہ اب ہمیں جو ہے نا میاں والی جا کر آباد ہو جانا چاہیے.
ایکچولی میرا جہاں خیال ہے حسین بھائی وہاں کا کلائمیٹ ایران کے مطابق ہوگا.
جی ہاں بالکل ممکن ہے.
سے اتنی جو ہے صاف اور شفاف آواز جب وہاں پہنچی تو کلائمیٹ پہ بھی بہت.
جی ہاں بالکل. اثر جو ہے وہ تھوڑا سا جغرافیائی بھی ہے اور کچھ محل وقوع ایسا ہے کہ جس سے جو ہے وہ آواز نہایت صاف سنائی دیتی ہے. اور خود محمد ظریف خان صاحب جو ہیں وہ پرانے لسنرس ہیں، فریکوینسیز کا ان کو علم ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ پروگرام سنتے ہیں اور مختلف ریڈیو اسٹیشنز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور ریڈیو تہران کے ساتھ بھی ان کا ایک خاص لگاؤ ہے. خبریں نہایت شوق سے سنتے ہیں جیسا کہ انہوں نے تحریر فرمایا. خصوصی پروگرام پر ان کی خاص توجہ ہوتی ہے جس کی تعریف ہمیشہ ہی اپنے خطوط کے اندر کرتے ہیں، اور ہمارے جو مستقل سلسلے وار پروگرام ہیں ان کو بھی یہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ سنتے ہیں. ہم جناب محمد ظریف خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ہمارے پروگراموں کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی محمد ظریف خان صاحب ہمیں خط لکھتے رہیں گے. انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے صدر محمد ارشد قریشی صاحب کا بھی، جنرل سیکرٹری مہر عبدالستار سلفی صاحب کا بھی، اور دیگر تمام عہدیداران اور ممبران جو ریڈیو کی ترویج و اشاعت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں مستقل طور پر جو ہے خطوط اور پیغامات ملتے رہتے ہیں. ہم ان تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہرحال آج باجی بہت تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں اور باہر سے بھی اشارے کیے جا رہے ہیں کہ جلد از جلد پروگرام کو اختتام تک پہنچایا جائے، لیکن میں یہاں پر اپنے تمام سامعین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہمارے پاس وہ خطوط تو موجود تھے جیسے ارشاد حسین تھیم صاحب کا خط ہے ملتان پاکستان سے، اسی طریقے سے احمد آباد ہندوستان سے احمد سلطان صاحب کا خط ہے، اسی طریقے سے باجی عباس علی رند صاحب کا خط ہے، اور بھائی انتظار علی صاحب کا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے خط ہے، اور ان تمام خطوط کو ہم آئندہ پروگرام میں جو ہے وہ شامل کریں گے انشاءاللہ. اور سامعین پریشان نہ ہوں، آج کے مثلاً پروگرام میں جو کم خطوط شامل کیے گئے اس پر ہم معذرت چاہتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام کے اندر پورے طریقے سے یعنی کہ 3-4 خط جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے، اور ہم کوشش کریں گے باجی باتیں بھی کم کریں تھوڑی
سی
تاکہ جو ہے وہ سامعین جو ہے وہ ہماری باتوں سے بور نہ ہو، لیکن بور ہوتے نہیں ہیں،
بور ہوتے نہیں ہیں، ہمارا بھی تھوڑا کچھ بہت حصہ ہونا چاہیے،
لیکن جو ہے وہ بہرحال سامعین کے خطوط جو ہے
پروگرام میں شامل نہیں رہے گا.
جی ہاں، چونکہ یہ پروگرام ہی جو ہے خطوط پر مشتمل ہے اور رونق بھی خط سے ہے، لہٰذا تمام ہم سامعین دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو محبت کے ساتھ ہمیں خط لکھتے ہیں، اور ان تمام سامعین کا بھی شکریہ جو روزانہ کی بنیاد پر ہمیں ریسیپشنز رپورٹ بھی ارسال کرتے ہیں. ناصر چودھری صاحب، مہر عبدالستار سلفی صاحب، عقیل بشیر صاحب، محمد ارشد قریشی صاحب، اسی طریقے سے جناب چودھری فہیم نور صاحب، اور بہت سے ہمارے نامے اس وقت بہرحال وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور اشارے بھی ہو رہے ہیں. پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. حسین تقوی اور بہن ناہید انوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین السلام علیکم. پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان ہاشم علی. تو سامعین پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ وطن امروز: حرم شاہ چراغ کے شہدا کا شاندار جلوس جنازہ، یہ چراغ جلتا رہے گا. العرب: امیر قطر نے ہندوستانی وزیر اعظم کو فون کیا، باہمی تعلقات میں فروغ پر تبادلہ خیال. دی کوریا ہیرالڈ: ہیلووین فیسٹیول میں بھگدڑ، 151 کی موت، 82 زخمی، حکام. اور اب اخبارات کی تفصیل. روزنامہ کیہان: دشمنوں نے بلووں میں اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن پھر بھی ان کے ہاتھ خالی، جنرل سلامی. کیہان اخبار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے شہید پوریا احمدی کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور کہا کہ ملک میں سلامتی کا تحفظ کرنے والوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور اس راہ کے شہیدوں کے اہل خانہ کے طور پر آپ لوگوں نے اپنی قربانی اور ایثار سے عوام، انقلاب اور ملک کے دفاع کا انہیں حوصلہ دیا. جنرل سلامی نے شیراز میں دہشت گردانہ حملے کا ذکر کیا اور ایران و اسلامی انقلاب کے خلاف دشمنوں کی تگ و دو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان شیطانوں کی خواہش ہمارے دین کے خلاف جنگ ہے، کیونکہ یہ دین سلامتی، امن و امان اور ترقی کے دشمن ہیں. اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم ترقی کریں. انہوں نے کہا کہ ہمیں دشمن کے سلسلے میں بہت معلومات ہیں، ہم نے دشمن پر کڑی نظر رکھی اور ان کی صفوں کے اندر گھس کر ان کی نگرانی کر رہے ہیں. دراصل ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب انہوں نے استعمال کر لیا، لیکن نہ صرف یہ کہ انہیں کامیابی نہیں ملی بلکہ ان کی سازش کا برعکس نتیجہ نکلا. القدس العربی: ہم فلسطینی ریاست کی تشکیل کی حمایت کرتے ہیں، اسرائیل کو کالونیوں کی تعمیر روکنی چاہیے، چین. اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ سن 1967 کی سرحدوں کے ساتھ اور پوری طرح سے خود مختار فلسطینی ریاست کی تشکیل ہونی چاہیے جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو اور فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ رہنا چاہیے. روزنامہ القدس العربی مزید لکھتا ہے کہ ایک پریس ریلیز میں چینی مندوب نے کہا کہ موجودہ حالات نے ایک بار پھر امن کی ضرورت کو واضح کر دیا ہے. چینی مندوب کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ ایام میں مقبوضہ فلسطین میں حالات بدلتے نظر آئے ہیں اور مقبوضہ غرب اردن میں اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے تفتیش اور گرفتاریوں کی وجہ سے فلسطینیوں کی بڑی تعداد کی موت ہوئی ہے، جس سے تشدد میں اضافہ ہوا ہے اور یہ حالات چین کے لیے بے حد تشویشناک ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب طاقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی روح سے مقبوضہ علاقوں میں شہریوں کے تحفظ کا خیال رکھے. اور سامعین اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. دینک بھاسکر: زمینی حقیقت
سرکاری دعووں کے برعکس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں مقامی ہندو بچے۔ روزنامہ صحافت۔ گجرات میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے تشکیل ہوگی کمیٹی۔ اور روزنامہ نوائے وقت۔ مذاکرات کے لیے عمران خان کی پیشکش پر انکار کر دیا شہباز شریف۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ۔ اب تدبر ہے نہ ادراک، خدا خیر کرے۔ جنگ اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ محمود شام لکھتے ہیں، ارشد شریف کے اس ملک میں سانس لینے پر پابندی تھی، مگر مرنے کے بعد ایسی آزادی ملی کہ ہزاروں پاکستانی اسے سفر آخرت پر رخصت کرنے کے لیے پورے پاکستان سے پہنچے۔ وہ کسی پارٹی کا لیڈر نہیں تھا، نہ کسی تنظیم کا سربراہ، ایک صحافی، ایک اینکر پرسن جو جیا تو فخر کے ساتھ اور سپرد خاک ہوا تو ایک شان کے ساتھ۔ ہم جو اس قوم کی بے حسی، غفلت اور ہر ظلم برداشت کرنے کے شاکی رہتے ہیں، اس دوپہر اس عظیم قوم نے زندہ ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ اب جب یہ سطور پڑھ رہے ہوں گے، اس وقت سب کی نظریں لانگ مارچ پر لگی ہوں گی۔ ہم اصلاحات بڑی فراخ دلی سے استعمال کرتے ہیں۔ کتنی پارٹیوں نے لانگ مارچ کیے، کتنی نے ملین مارچ۔ لانگ مارچ شارٹ ثابت ہوئے۔ اب لانگ مارچ حقیقی آزادی کے حصول کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ روزنامہ سیاست۔ امیت شاہ کو گرفتار کیا جائے، منیش سسودیا کا مطالبہ۔ روزنامہ سیاست اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ دہلی کے ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا نے آج بی جے پی قیادت پر تلنگانہ میں ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوششوں پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اگر وزیر داخلہ امیت شاہ کا رول اس میں پایا جاتا ہے تو انہیں بھی گرفتار کیا جانا چاہیے۔ عام آدمی پارٹی لیڈر نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی نے دہلی، پنجاب اور دیگر 8 ریاستوں میں ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی جانب سے کھیلا جانے والا گندا کھیل ایک بار پھر منظر عام پر آیا ہے اور اس بار تلنگانہ میں ایسا ہوا ہے۔ ٹی آر ایس ارکان اسمبلی کو بی جے پی میں شامل ہونے کی ترغیب دینے والے 3 افراد اور ایک رکن اسمبلی کے مابین بات چیت کی آڈیو کلپ کا حوالہ دیتے ہوئے سسودیا نے کہا کہ بات چیت میں ایک حوالہ شاہ جی کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ حوالہ وزیر داخلہ امیت شاہ سے متعلق ہے تو انہیں گرفتار کر کے ان سے پوچھ تاچھ کی جانی چاہیے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا، شیراز میں حملے نے سب کے لیے بہانے ختم کر دیے، مؤثر شخصیات کو دشمن کی راہ سے دوری کرنا چاہیے۔ اسپیکر، وائی جے سی، سعودی عرب اور عرب ملک اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ امریکہ ناقابل اعتماد ہے، معروف عرب تجزیہ نگار۔ اور بغداد الیوم، عراق سے امریکہ کے لیے تیل کی برآمدات میں اضافہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ترتیب کے مطابق اب وقت ہوا ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کا، لیکن وقت میں کمی کے باعث ہم یہ پروگرام یعنی آئیے فارسی سیکھیے نشر نہیں کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن سماعت فرمائے اب پروگرام منار نور۔ اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
منارہ نور۔
سامن، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں معنویت اور روحانی مقام و منزلت کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج کے پروگرام میں ہم معنویت اور تزکیہ نفس کے بارے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے کلاس درس میں اپنے شاگردوں کو کی جانے والی نصیحتوں کے حوالے سے آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، اسلامی ثقافت میں موت کو یاد رکھنا معنویت اور تزکیہ نفس کے حصول کی راہوں میں سے ایک ہے۔ موت کی یاد انسان کے دل کو زندہ کرتی ہے اور خود سازی کے لیے مناسب موقع فراہم کرنے کی زمین فراہم کرتی ہے۔ اسلامی روایات میں آیا ہے کہ موت کو زیادہ یاد کرو، کیونکہ جس نے بھی موت کو کثرت سے یاد رکھا ہے، خداوند عالم نے اس کے دل کو زندہ رکھا اور موت کو اس کے لیے آسان کر دیا۔ اسی طرح امام علی النقی علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ بستر مرگ پر اپنے کنبے کے سامنے پڑے ہوں گے، اس وقت نہ ہی کوئی ڈاکٹر آپ کی موت کو روک سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوست آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے اپنے شاگردوں کو دی جانے والی اہم ترین نصیحتوں میں سے ایک موت کو یاد رکھنا تھا۔ آپ طالب علموں کو ہمیشہ اس بات پر تاکید فرماتے تھے کہ انسان کی عمر کا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے، اس سے ہم موت اور قبر کے نزدیک پہنچ رہے ہیں۔ حجت الاسلام سید حمید روحانی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ نجف اشرف پہنچنے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علموں سے اپنے پہلے خطاب میں کچھ اس طرح فرمایا، ابھی سے ہی فکر میں رہیں، جوانی سے ہی فکر میں رہیں، اس وقت اٹھایا جانے والا ہر قدم ہمیں قبر سے نزدیک کر رہا ہے۔ آپ کی عمر مبارک کا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے، وہ قبر سے آپ کو قریب کر رہا ہے، اس جگہ سے قریب کر رہا ہے جہاں آپ سے سوالات کیے جائیں گے۔ ہر لمحہ آپ اس مقام سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ بات موت سے قریب ہونے کی ہے، اور کسی نے بھی آپ کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ آپ 120 سال عمر کریں گے۔ اس بات کا امکان ہے کہ انسان 25 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ممکن ہے کہ اسی وقت ہی موت آ کر دبوچ لے۔ کتنی زندگی ہے، اس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور مہذب رہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ طالب علموں کو تزکیہ نفس کی دعوت دیتے اور تاکید کرتے تھے کہ علمی ترقی و پیش رفت کے ساتھ ساتھ انسان کو تزکیہ نفس پر بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ علم سے صحیح استفادے کے لیے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ آیت اللہ محمد رضا توسلی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کلاسوں کے تشکیل دیے جانے کے موقع پر طالب علموں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اپنے آپ پر توجہ دیں، اخلاقی نکات کی رعایت کرنا تحصیل علم سے پہلے ہے، اور اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے علم سے استفادہ کرے تو اسے حتمی طور پر مہذب رہنا چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جتنا زیادہ تحصیل علم پر تاکید فرمایا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ طلبہ کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ جتنے قدم آپ نے علمی ترقی و پیش رفت کے لیے اٹھائے ہیں، اس سے دگنے قدم تزکیہ نفس کے لیے اٹھایا کریں، یعنی جتنی کوشش حصول علم کے لیے کی جاتی ہے، اس سے زیادہ کوشش تہذیب نفس کے لیے کی جانی چاہیے۔ آیت اللہ حسن قدیری اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ خود بہت زیادہ شائستگی کا لحاظ رکھتے تھے، بلکہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ طالب علم بھی مہذب رہیں اور اپنے تزکیے پر توجہ دیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہر چند روز گزرنے کے بعد ضرور موعظہ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور اپنے مخصوص لہجے میں خلوص نیت کے ساتھ اخلاقی موضوعات پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ کئی برس گزر جانے کے باوجود ابھی بھی آپ کی نصیحتیں مکمل عبارتوں کے ساتھ ذہن میں موجود ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک قدم حصول علم کے لیے بڑھایا گیا ہے، تو دو قدم تزکیہ و تہذیب نفس کے لیے بڑھانا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے تمام باطل مذاہب کے سربراہان عالم تھے، لیکن تزکیہ و تہذیب نفس اور شائستگی سے عاری تھے۔ Thank you. علی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ طالب علموں کو جوانی کے ایام سے صحیح اور زیادہ سے زیادہ استفادے کی سفارش کرتے ہوئے تاکید کیا کرتے تھے کہ اپنی جوانی کے ایام کی قدر کریں اور جان لیں اور کوشش کریں کہ عبادات اور اچھی خصوصیات کو جوانی کے دوران ہی اپنے وجود کا حصہ بنائیں اور اس کی مشق کریں اور اچھی خصوصیات کو اس طرح دہرائیں کہ آپ میں رچ بس جائیں۔ آیت اللہ عباس علی امید زنجانی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے طلبہ سے کہا، کوشش کریں جب تک جوان ہیں بری عادتیں آپ میں رسوخ نہ کریں، ان کو اپنے سے دور کریں، کیونکہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بری عادتیں آپ میں راسخ ہو جائیں گی اور انسان اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ ان بری خصلتوں سے چھٹکارا پانا ممکن نہ ہو سکے گا۔ جب تک جوانی ہے عبادات کو اپنے اندر راسخ کریں اور اچھی خصلتوں کے عادی بنیں۔ آیت اللہ سید جعفر کریمی نے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ تمام امور خاص طور پر قصبے کمالات معنوی کا آغاز جوانی سے کریں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی کتاب مقاصب کی اپنی کلاس میں دسیوں مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ تمام کاموں من جملہ لکھنا پڑھنا مطالعہ تحقیق اور کمالات معنوی کے حصول کا آغاز جوانی سے ہی کرو اور جوانی کے ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ علم کے حصول اور تزکیہ نفس کے لیے جوانی کی فرصت سے استفادے پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ہرگز جوانوں کے لیے صحت مند تفریح سے غافل نہیں تھے۔ آیت اللہ شیخ فضل اللہ محلاتی اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ طالب علموں سے کہا کرتے تھے، اگر نوجوان مستحبات کی طرف زیادہ جائے تو واجبات سے دور ہو سکتا ہے، حتیٰ آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ افراد کی جو بہت زیادہ مقدس رہا کرتے تھے ان کاموں میں افراط و تفریط کی وجہ سے حوض علمیہ کو ترک کر بیٹھے۔ بہت زیادہ عبادت 15-16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے تھکاوٹ کا باعث ہے، جوانوں کو صحت مند حلال تفریح بھی انجام دینی چاہیے لیکن ایسی تفریح جس میں گناہ نہ ہو۔ آقا سعیدی کی جو امام کی کلاس میں پیچھے بیٹھا کرتے تھے کہا، آقا طالب علم کشتی لڑ سکتے ہیں؟ امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی ہاں کشتی لڑ سکتے ہیں لیکن غیبت نہ کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ طالب علموں کو اخلاص و عمل اختیار کرنے کی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے اور ان امور کو معنوی ترقی و پیش رفت اور تہذیب نفس کا اہم عامل قرار دیتے تھے۔ آیت اللہ احمد جنتی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ معنوی مدارج کے حصول اور تزکیہ نفس کے اختیار کرنے کے بارے میں امام رحمۃ اللہ علیہ سے رہنمائی چاہی، آپ نے ایک مختصر جملہ اور اصل موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، عمل میں اخلاص و خلوص کے لیے کوشش کرو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تزکیہ و تہذیب نفس کے لیے اہم ترین عامل رضاء الہی اور عمل میں خلوص نیت کو قرار دیتے تھے۔ آپ ہمیشہ قرآن مجید کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے تاکید فرمایا کرتے تھے کہ خدا کے لیے قیام کرو اور خدا کے لیے ہی کام انجام دو۔ آیت اللہ محمد مومن اس بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب میں نجف میں تھا امام کی خدمت میں خط لکھا کہ مہربانی فرما کر مجھے نصیحت فرمائیں، چاہے وہ ایک چھوٹی سی عام نصیحت ہی کیوں نہ ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، بہترین موعظہ اور نصیحت یہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا ہے، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ایک ایک دو دو کر کے اٹھو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یاد خدا کو نفس کی اصلاح اور دل و جان کی نورانیت کے تحفظ کا ایک اہم ترین عامل قرار دیتے ہیں۔ آیت اللہ سید حسین بدلہ اس بارے میں نقل کرتے ہیں، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ امام رحمۃ اللہ علیہ قم میں درس اخلاق میں فرما رہے تھے کہ جو کوئی بھی اپنی اصلاح کی راہ میں قدم بڑھائے تو کبھی کبھی اس کے اندر نور کی شعائیں جنم لیتی ہیں اور اگر نور کی ان شعاؤں کی حفاظت کی جائے تو ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ درس اخلاق کے بعد امام رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ان نورانی شعاؤں کی حفاظت کے لیے کیا کیا جائے، آپ نے فرمایا، ایسی حالت کو حتمی طور پر خدا کے ساتھ رابطے اور ذکر خدا کے ذریعے محفوظ کرو اور انسان جتنا ہو سکے یاد خدا میں مشغول رہے بہتر ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گڑراجیہ ایران کی آواز.